کہ ہم اپنے میلاد کے جلسے میں مسٹر گلیانی کو بلائیں گے تو لیکن ان کو تقریر کے لیے نہیں کہیں گے, ان سے تقریر نہیں کروائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ تو اس کی توہین ہے, یعنی ہمارے ملک کا سفیر یہاں ہے, وہ ہیڈ آف دا کمیونٹی سمجھا جاتا ہے, تو اس کو بلایا آپ نے, اس کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا, وہ چپ چاپ آیا, چپ چاپ چلا گیا. اس کو تو ہیومیلیٹ کرنا ہے, یہ تو ہیومیلیشن اس کا ہے, اس کی تحقیر و تذلیل ہے اس کی, تو بہت غلط بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, اگر ہم ان کو بولنے کے لیے کہیں گے تو آج ہی اتفاق سے دو اکتوبر بھی ہے, دو اکتوبر آپ جانتے ہیں گاندھی جینتی کی تاریخ ہوتی ہے, تو میلاد النبی کے دن وہ گاندھی جینتی کی باتیں کرنے لگے وہ, کیونکہ آج ہی اتفاق سے گاندھی جینتی بھی ہے دو اکتوبر, کیونکہ 12 ربیع الاول 2 اکتوبر ساتھ پڑ رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے آپ لوگوں کی, بہت چھوٹی سوچ ہے. وہی یعنی موانے مولچے ہوئے تھے, وہ امکانات کو نہیں دیکھ رہے تھے. وہ نہیں, موانے یہ کہ وہ مسٹر گلیانی ایک ہندو ہیں اور 2 اکتوبر ہے, 2 اکتوبر گاندھی جینتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسرا ایک پہلو یہ تھا کہ جو اسٹیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہو, کسی کی ہمت نہیں کہ وہاں آ کر دوسری باتیں کہے. سارے آڈینس, سارے حاضرین جو ہیں وہ ہیں جو رسول اللہ پر عقیدہ رکھتے ہیں, رسول اللہ کو پیغمبر اعظم مانتے ہیں. پورا ماحول وہاں کا, آپ کے وہاں کتبات ہوں گے, آپ کے پوسٹر ہوں گے, پورا ماحول رسول اللہ کا عظمت کو بیان کر رہا ہوگا, حاضرین اسی کے بارے میں سننے کے لیے وہاں بے قرار ہوں گے. تو وہاں کوشش اور بات کر نہیں سکتا ہے, یہ خاموش کمپلشن رہے گا وہاں, خاموش کمپلشن. خیر میں نے بہت زور دیا تو وہ راضی ہوئے اس پر. آپ تعجب کریں گے کہ مسٹر گلیانی نے جو تقریر کی, اس کے بعد انہوں نے بلایا مسٹر گلیانی کو, اتنی شاندار تقریر تھی کہ جتنی کلیپنگ ان کی تقریر پر ہوئی کسی کی تقریر پر نہیں ہوئی. حتیٰ کہ مسٹر گلیانی نے جب تقریر ختم کی تو آپ تعجب کریں گے, ایک ہندو سفیر اس ماحول میں یہ کہا اس نے ختم تقریر میں کہ اسلام کی تعلیمات اتنی اونچی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا اسلام قبول کر لے گی. یعنی بالکل اسی طرح سے اس نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات اتنی اونچی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ساری دنیا اسلام قبول کر لے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے, اتنی شاندار تقریر کا امکان تھا اور آپ الجھے ہوئے تھے کچھ چیزوں میں اور اس تقریر کو آپ نہ کرواتے ان سے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن بدلنا ہے ہمیں, ممانے سے الجھنے کا, مشکلات سے الجھنے کا. کوئی کچھ بھی, ایک پاگل آدمی کچھ چیخ دے, کوئی نعرہ لگا دے, اسے الجھنے کا, یا شکوک شبہات میں الجھنے کا. جب تک ہم اپنے ذہن کو ادھر سے ڈیٹیچ نہیں کریں گے, اسے ہٹائیں گے نہیں, ہم کبھی بھی نئے اسکوپ جو ہیں, نئے جو مواقع ہیں, جو نئے اپرچونیٹیز ہیں, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے. اب میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو. موجودہ زمانے میں تاریخ کا مطالعہ کا نیا طریقہ دریافت کیا گیا. قدیم زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ تاریخ جو ہوا کرتی تھی وہ حقیقتاً قصیدہ ہوا کرتی تھی. اگر آپ قدیم زمانے کی تاریخیں پڑھیں تو قدیم زمانے کی تاریخیں حقیقتاً قصیدہ نامہ ہوتی تھیں, زیادہ تر اپنے بادشاہوں کا, بادشاہ کا یا جنرل کا یا اپنے بڑے لوگوں کا قصیدہ, بس قصیدہ. یعنی قصیدے میں اور تاریخ میں قدیم زمانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. موجودہ زمانے میں لوگوں نے کہا کہ نہیں, تاریخ کو آبجیکٹیو اسٹڈی ہونا چاہیے, کرٹیکل اسٹڈی ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے. اب دوبارہ ہمارے میں سے کچھ لوگ ڈرے کہ دیکھو بھائی, تاریخ اسلامی تاریخ پر ترقید کریں گے. یہ دیکھیے, اس کے اندیشے بالکل بے معنی ہوتے ہیں, بے معنی ہوتے ہیں, کوئی معنی اندیشوں کے نہیں ہیں. اگر آپ کو اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا دین سچا ہے تو آپ کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو تاریخ کا مطالعہ تنقیدی جو کیا گیا اس زمانے میں, اس کا بے شمار فائدہ اسلام کو ملا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے, ایک مثال. وہ مثال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں, آپ جانتے ہیں, اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں, آپ جانتے ہیں. دونوں کا میدان کار مصر تھا اور دونوں کو اپنے زمانے کے بادشاہوں سے سابقہ پیش آیا. یہاں پر اچھا, یہ دونوں قصے بائبل میں بھی ہیں اور قرآن میں بھی ہیں. تو بائبل جب ذکر کرتی ہے حضرت موسیٰ کا تو ان کے ہم زمانہ بادشاہ کو بھی فرعون کہتی ہے وہ فرعون. اور بائبل جب ذکر کرتی ہے یوسف علیہ السلام کا تو ان کے ہم زمانہ بادشاہ کو بھی فرعون کہتی ہے. کیا بائبل کے نزدیک فرعون, بائبل کے نزدیک موسیٰ کے زمانے میں بھی وہاں کا بادشاہ فرعون تھا اور یوسف کے زمانے میں بھی وہاں کا بادشاہ فرعون تھا. لیکن آپ قرآن میں دیکھیے, قرآن میں آپ جگہ جگہ بار بار تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا. تو جہاں قرآن ذکر کرتا ہے فرعون کا وہاں وہ, جہاں قرآن جہاں ذکر کرتا ہے موسیٰ کا وہاں ان کے ہم زمانہ بادشاہ کا نام فرعون بتاتا ہے. لیکن سورہ یوسف میں جہاں تفسیر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے تو آپ پائیں گے کہ قرآن اس لفظ کو اوائڈ کر رہا ہے, لفظ فرعون کو اوائڈ کر رہا ہے. وہاں ملک بول رہا ہے, ملک بادشاہ, فرعون کے لفظ نہیں بول رہا ہے وہاں. یہ جو فرق تھا اس کی معنویت قدیم زمانے میں لامعلوم تھی, کیونکہ قدیم زمانے میں یہ پتہ نہیں تھا لوگوں کو اس بات کا. موجودہ زمانے میں آرکیولوجیکل ریسرچ جو ہوئی اور بہت سارے نئے نئے چیزیں جو دریافت کی گئیں تب یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بادشاہ اور تھا, حضرت یوسف کے زمانے کا بادشاہ اور تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف, حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے. تو تحقیقات میں معلوم ہوا, یعنی جب اب موجودہ زمانے میں جب تحقیق کی گئی بجائے قصیدہ خوانی کے ریسرچ کے انداز میں, تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف کے زمانے میں تو فرعون تھا ہی نہیں. یعنی حضرت موسیٰ سے 500 سال پہلے جو زمانہ ہے اس وقت فرعون تھا ہی نہیں وہاں. وہاں ہکساس کنگز کی حکومت تھی. ہکساس کنگز جو تھے یہ باہر سے آئے تھے, یعنی ان کی نوعیت تقریباً وہی تھی جو انگریزوں کی تھی, کہ انگریز انڈیا میں آئے باہر سے یہاں حکومت کرنے لگے. اس کے بعد یہاں نیشنل موومنٹ چلی, آزادی کی تحریک چلی اور اس نے بالآخر انہیں نکال دیا, نکال کر کے یہاں قومی گورنمنٹ قائم ہوئی. تقریباً اسی نوعیت کی تحریک وہاں اٹھی ان لوگوں کو نکالنے کے لیے, اور پھر اس تحریک اور ان حکمرانوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا, یہاں تک کہ یہ ملکی تحریک جو تھی یعنی مصر کی قومی تحریک وہ کامیاب ہوئی, انہیں نکال باہر کیا. تو جس خاندان نے لیڈ دیا تھا اس معاملے میں, قیادت کی تھی, اس خاندان کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے فرعون لقب اختیار کیا یہ 500 سال بعد. تو اس میں دیکھیے کہ تاریخ کی نئی تحقیق قرآن کی تصدیق کر رہی ہے, اور تاریخ کی نئی تحقیق اسی وقت بائبل کی تردید کر رہی ہے. اب آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اے لوگوں, تم اگر بائبل کے لوگ ہے تو تاریخ کو چھوڑنا پڑے گا. کیا تم ایسا مذہب چاہتے ہو کہ تم کو دل میں تاریخ کو چھوڑ دینا پڑے؟ تو تمہارے لیے وہ مذہب موجود ہے اسلام جس کو لینے کی شکل میں تم کو تاریخ کو نہیں چھوڑنا ہے. تاریخ بھی لو اور مذہب بھی لو, جبکہ وہاں تم تاریخ کو چھوڑ کر کے مذہب کو لے سکتے ہو. یا تو مذہب لو یا تاریخ لو, یہاں تمہارے لیے معاملہ ہے, یہ نزاکت ہے. تو علم تاریخ کو تم کیسے چھوڑو گے؟ حقائق تاریخ کو کیسے انکار کر دو گے تم؟ تو تم کو بائبل لینے کی صورت میں حقائق تاریخ کو انکار کرنا پڑتا ہے, لیکن قرآن لینے کی صورت میں تم کو حقائق تاریخ کا انکار نہیں کرنا ہے. قرآن بھی لو اور حقائق تاریخی بھی عقیدہ رکھو, دونوں باتوں میں کوئی کلیش نہیں ہے. یہاں کتنا بڑا امکان ہے دعوت کا جو کھلا ہے آپ کے لیے. ابھی میں یہ المجلہ, یہ ہے, یہ سعودی عرب کا پرچہ ہے جو لندن میں چھپتا ہے, بہت ہی مشہور پرچہ ہے. تو سفر میں مجھے ایک صاحب نے ایک کتاب دی, ایک عربی میں ایک کتاب چھپی ہے قاہرہ سے, اور وہ ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں ہے. یعنی عربی کتاب ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں لکھی گئی, وہ قاہرہ سے چھپی ہے. اس کو میں نے کھولا تو پہلے جملہ تھا کہ ہندوستان میں ہندو اسپین کی تاریخ کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہے. یعنی اسپین, ہندو جو ہے انڈیا میں دوسرا اسپین بنانا چاہتا ہے. تو میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھیے پہلا اسپین بھی ختم ہو گیا اور دوسرے اسپین کی بات کر رہے ہیں آپ. اس میں یہ دکھایا ہے, دیکھیے ایک رپورٹ اس میں چھپی ہے, اس کا عنوان ہے المئذنۃ الاسلامیہ تعود الی اسپانیہ بعد 500 عام. میزنہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں بلند مینار کی شکل میں جو بڑا بنایا جاتا ہے اس پر مؤذن کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے, اس کو میزنہ کہا جاتا ہے. اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر کے دور میں, لاؤڈ اسپیکر کے دور میں میزنہ کا ضرورت ختم ہو گئی ہے, لیکن قدیم زمانے میں ایک میزنہ ہوا کرتا تھا, وہاں کھڑا ہو کر بولے تو ساری آواز ادھر پھیل جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی میزنا دوبارہ اسپان میں واپس آتا ہے 500 سال کے بعد. تو ایک چیز کیا ہے, سعودی گورنمنٹ کے اس پر نفقہ پر $20 million سعودی گورنمنٹ نے دیا, اور بہت ہی بڑے رقبے میں, یعنی 20,000 meters کے رقبے میں ایک بہت ہی بڑا سینٹر بنا ہے. اور کہاں بنا ہے؟ میڈرڈ میں بنا ہے, اسپین کے دارالسلطنت میں, بہت ہی شاندار. اور خود اسپین کے کنگ نے اس کا افتتاح کیا, اور اس میں بڑی زبردست مسجد ہے, اس میں لیکچر ہال ہے, بہت ہی شاندار قسم کا, انتہائی جدید ترین اکوپمنٹ اس کے اندر ہیں. اس میں ایک ادارہ ہے تعلیمی, اور کیا کیا چیزیں کر دے کہ مکمل سینٹر ہے. تو اس پر یہ رپورٹ ہے, اس پر تصویر بھی اس میں دی ہوئی ہے کہ ایک شاندار بلڈنگ کھڑی ہوئی میڈرڈ کے اندر. اس کا عنوان انہوں نے قائم کیا ہے کہ المیزنۃ الاسلامیہ تعود الی اسپانیہ بعد 500 سال. تو میں نے کہا کہ اب تو پہلا اسپین بھی ختم ہو گیا, اور آپ دوسرے اسپین کی بات کر رہے ہیں. اب کیسا اسپین؟ اب تو مواقع کھلی ہیں دعوت کے, جتنا چاہے اس کو اویل کیجیے, اور جہاں تک چاہے اسلام کو پھیلاتے چلے جائیے. دو بات میں اور کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا, بہت مختصر طور پر تفصیل کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. دیکھیے, ایک میں نے ایک مغربی دانشور کا ایک مضمون پڑھا, بہت ہی قیمتی ہمارے لیے ہے. یہ لکھا تھا اس نے جب سوویت یونین کولیپس کر گیا, اس کے بعد اس نے لکھا تھا کہ سوویت یونین کا کولیپس کرنا ایک سادہ واقعہ نہیں ہے, بہت ہی گمبھیر واقعہ ہے. کیوں؟ سوویت یونین کے کولیپس کرنے کے بعد ساری دنیا میں ایک آئیڈیولوجیکل ویکوم پیدا ہو گیا ہے, نظریاتی خلا. اس نے دکھایا تھا اس میں کہ دوسرے ملکوں کے پاس صرف ایک معاشی اسٹرکچر ہے, مثلا امریکہ کے پاس صرف ایک اقتصادی نظام ہے, جاپان کے پاس ایک اقتصادی نظام ہے, جرمنی کے پاس ایک اقتصادی نظام ہے, لیکن روس کے پاس ایک نظریہ بھی تھا ساتھ ساتھ. تو انسان جو ہے ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل, اس کو توجیہ چاہیے زندگی کی, کائنات کی, تاریخ کی. تو توجیہ تلاش کرتا ہوا ہے انسان کہ دنیا کیوں, میں کیوں, میرا مقصد کیا, تاریخ کیا. تو وہ توجیہ چاہتا ہے, اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی چاہیے. تو ایک آئیڈیالوجی پرووائڈ کر رہا تھا سوویت یونین, اگرچہ وہ فالس تھی. لیکن اب فالس آئیڈیالوجی بھی دنیا میں نہیں رہ گئی, تو ایک مکمل آئیڈیالوجیکل ویکوم پیدا ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ واحد رائیول جو اسلام کا تھا کمیونزم, وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو کوئی رائیول نہیں ہے, اب تو میدان خالی ہے. اب آپ ان اپوزڈ وکٹری کی پوزیشن میں ہیں, ان اپوزڈ وکٹری کی پوزیشن میں آپ ہیں. تو اس نے لکھا کہ آئیڈیولوجیکل ویکوم پیدا ہو گیا, اسے اسلام کو پتہ نہیں ہے, یہاں تک کہہ کر ختم کر دیتا ہے. وہ لا الہ کہہ دیا اس نے, کہ دنیا آئیڈیالوجی چاہتی ہے لیکن دنیا کے پاس کوئی آئیڈیالوجی رہ نہیں گئی ہے. اب یہ ہمارے پاس ہے, یہ چیز ہمیں ایڈ کرنا ہے, اللہ کہ آئیڈیالوجی جو فالس آئیڈیالوجی تھی وہ تو ختم ہو گئی, لیکن جو صحیح آئیڈیالوجی وہ ابھی موجود ہے, وہ مجھے پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے. اب آخری چیز جو میں کہہ کر بات ختم کروں گا, یہ کہ ان سب سے قطع نظر, یہ جو باتیں میں نے کہیں, ان سب سے قطع نظر بالفرض کوئی انہیں مانے یا نہ مانے, دیکھیے اسلام کی سب سے بڑی طاقت پہلے بھی اور آج بھی یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. فرض کی انقلابات نہ ہوں, فرض کی یہ سب باتیں نہ ہوں, تب بھی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت جو اسلام کی ہے یہ ہے کہ وہ دین فطرت ہے, یعنی انسان کی خود اپنی فطری ضرورت ہے. وہ جیسے کہ پانی ہے, یہ پانی میری ضرورت ہے, مجھے خود ڈھونڈ کر پانی میں لاؤں گا, خود ڈھونڈ کر لا کر پیوں گا اس کو. تو اسلام یعنی دین, اسلام سے مراد دین توحید, دین توحید, یہاں اسلام بمانا دین توحید میں بول رہا ہوں کہ توحید یعنی اللہ کی تلاش, اپنے خالق کی تلاش, رب العالمین کو پا لینا, یہ ایک جذبہ انسان کی طرف انٹرووین ہے, اسے بال خدا کو پانا ہے, بال خالق کو پانا ہے, تو اس تلاش میں رہتا ہے وہ. تو یہ چیز ابدی طور پر اسلام کو ایکسیپٹیبل بنا دیتی ہے سارے انسانوں کے لیے, ابدی طور پر, کیونکہ وہ تو پیشگی طور پر اس کا ایک لیے ہوئے ہے اس کی طلب. تو یہاں میں ایک واقعہ بیان کروں گا جو بہت ہی زیادہ متعلق ہے میری اس بات سے. آپ سبھی جانتے ہوں گے ڈاکٹر راجر گارودی کو, جو فرانس کے کمیونسٹ لیڈر تھے اور پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے. تو وہ گئے ریاض سعودی عرب, ریاض میں ان کی ایک تقریر ہوئی، وہ تقریر ان کی فرانسیسی زبان میں ہوئی تھی، اس کا عربی ترجمہ مکمل میرے پاس موجود ہے، اس کا عنوان ہے کیف اسلمتو، کیف اسلمتو، مکمل ترجمہ میرے پاس موجود ہے اس کا، اسی عنوان کے تحت۔ تو کیف اسلمتو، میں نے اسلام کیسے قبول کیا، اس کی تفصیل بتاتے ہیں اس میں۔ تو ایک عجیب غریب بات انہوں نے کہی ہے اس میں، عجیب غریب اس معنی میں کہ ایک جو شاندار الفاظ اس کے ہیں، ورنہ وہ بات تو ہر انسان کے دل کی بات ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہوگا، جو لفظ فرانسیسی میں، اس کا ترجمہ عربی میں یہ کیا ہے انہوں نے کہ حتی اوتیا لحیاتی مانن، حتی اوتیا لحیاتی مانن، یعنی میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تاکہ میں اپنی زندگی کو بامانہ بنا سکوں، حتی اوتیا لحیاتی مانن، تاکہ میں اپنی زندگی کو بامانہ بنا سکوں، اپنی زندگی کو میننگ فل بنا سکوں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز، جو نظریہ، جو دین، یہ قیمت اس کے اندر ہو کہ انسان اس کے بغیر بے معنی رہے، زندگی اس کے بغیر میننگ لیس رہے، زندگی اس کے بغیر اپنی معنویت ہی کو پانے سے محروم رہے، اس کی طاقت کا کیا ٹھکانا ہے؟ اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ اس کو پیش کیجئے اور انسان خود اپنے اندرونی طلب کے تحت دوڑ کر اس کو قبول کر لے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ دیکھیے، یہ اس پر لوگوں نے تحقیق کی ہے اور ریسرچرز کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ایکسیپشنس ہیں، اس رول میں ایک ایکسیپشن چائنا کا ہے۔ چائنا ایک بڑی تہذیب بن کر ابھرا، پھر ڈاؤن فال اس کو ہوا، پھر دوبارہ ابھرا وہ۔ تو یہ عام طور پر مثال دیا تھی کہ چائنا جو ہے اس رول کو ثابت کرتا ہے کہ اس رول میں بھی ایکسیپشنس ہیں۔ ایک ضمنی بات تھی، اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ایک ہوتی ہے نسلی تہذیب، ایک ہوتی ہے نظریاتی تہذیب۔ اسلام اگر نسلی تہذیب ہوتا تو آگ بات صحیح ہوتی، لیکن اسلام ایک نظریاتی تہذیب ہے، یعنی بار بار اس میں نیو بلڈ آئے گا، جیسے کہ تاتاریوں کی شکل میں آیا اور پھر اسلام دوبارہ رائز کر گیا۔ اسلام ابھی نہیں ڈاؤن فال ہوا، اسلام کا اس سے پہلے عباسی دور میں ڈاؤن فال بہت زبردست ہوا تھا، بلکہ آج سے زیادہ ہوا تھا، آج سے بہت زیادہ۔ تو جب کہ کہا جانے لگا تھا کہ اگر اذا قیل لك ان تتر ان هزموا فلا تصدق، یعنی اس وقت یہ عالم تھی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تاتاری شکست کھا گئے تو یقین مت کرنا، آج کون ایسا کہتا ہے؟ تو اتنا بڑا ڈاؤن فال ہوا، پھر بھی تاتاریوں کا نیا خون جو شامل ہوا اس میں، اسلام پھر ابھر آیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک نظریاتی تہذیب ہے، اور نظریاتی تہذیب جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ باہر کے لوگوں کو کھینچ سکے، تو جو باہر جو طاقتیں ہیں وہ کھینچ کر کے اس کے اندر نیا خون جو آئے گا تو پھر ابھر آئے گا۔ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ابھرا ہے، آج بھی وہی چانسز موجود ہیں اسلام کے لیے۔ اس میں ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ آپ کے سوال سے وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ انڈیا میں کام کرنے کے بہترین مواقع ہیں، اور موجودہ صورتحال کسی بھی درجے میں رکاوٹ نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہ یہ ہے کہ میں یہاں حوالہ دوں گا آپ کو گری لال جین کا، جو اس وقت اسپوکس مین بنا ہوا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا، اور ٹاپ کا انٹلیکچوئل ہے، آپ جانتے ہیں وہ ٹاپ کا آدمی ہے گری لال جین۔ تو گری لال جین کے دو آرٹیکل میرے پاس موجود ہیں، اس دونوں میں وہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ ہندو مسلم ورسس نہیں ہے، اصل مسئلہ ہندو ورسس ہندو ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہندوؤں کو ہندوؤں میں سنگٹھن لانے کے لیے، ہندوؤں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے، بیداری یا اتحاد، ہمارے پاس واحد چیز جو ہے وہ منفی بنیاد ہے، مثبت بنیاد ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ مذہب جو ہے وہ کوئی ہمیں دیتا نہیں مثبت بنیاد پر ہم قوم کو اٹھائیں۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ یہ شعوری طور پر یہ کر رہے ہیں کہ اینٹی مسلم فیلنگ جگاتے ہیں، یعنی رام وغیرہ کے قصے جو ہے آج کل بابری مسجد وغیرہ کے جو قصے ہیں, تو وہ حقیقتاً ان کے پیش نظر نہ تو رام مندر ہے نہ بابری مسجد ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی منفی بنیاد نہ ملے ہمیں, ہم ہندو قوم میں نہ سنگٹھن لا سکتے نہ بیداری کر سکتے. لیکن اس پر کہتا ہے وہ گریلا جین کہ یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے, جو بنیاد ہے وہ بنیاد نہیں ہے, کیونکہ قومیں ہمیشہ مثبت بنیاد پر اٹھا کرتی ہیں نہ کہ منفی بنیاد پر. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ واٹ از پاسبل از ناٹ ڈیزائریبل اینڈ واٹ از ڈیزائریبل از ناٹ پاسبل, واٹ از پاسبل از ناٹ ڈیزائریبل اینڈ واٹ از ڈیزائریبل از ناٹ پاسبل. جو ممکن ہے وہ مطلوب نہیں, جو مطلوب ہے وہ ممکن نہیں, اس سے زیادہ بے بسی کیا ہو سکتی ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ انڈیا میں صرف مسلمانوں کو ایک کام کرنا ہے, وہ کام یہ کچھ نہ کریں وہ اور اسلام یہاں پھیل جائے گا. کچھ نہ کریں معنی یہ ہے کہ ہندوؤں سے کسی بھی قسم کا جھگڑا نہ کریں, جلوس کو روکنا یا تاریخ میں کوئی تبدیلی کر دیں اس پر ہنگامہ کھڑا کرنا, ایک کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو جلوس نکالنا اور ریلی اور مارچ اور ہنگامہ یہ ہوتا ہے روزانہ, جس سے کہ ٹینشن برابر باقی رہتا ہے. تو یونیلیٹرل طور پر جس طرح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیلیٹرل طور پر جھگڑے ختم کر دیا تھا یک طرفہ, بظاہر ذلت کی صورت ہی آپ جانتے ہیں, تو اگر ہم ذلت کو یعنی ہم اس کو وقار کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے, وقار کا مسئلہ نہ بناتے ہوئے یک طرفہ طور پر سب جھگڑوں ختم کر دیں, تو اس کے بعد جو چیز آنی ہے وہ اسلام آنا ہے.
آپ نے دعوت کے امکانات کے تحت یہ بات بہت تفصیل سے واضح کی ہے کہ جدید تحقیقات نے دنیا کے دیگر مذاہب ہیں ان کے تعلق سے ثابت کر دیا کہ تحریف شدہ ہے, اس لیے اسلام کی طرف متوجہ کرنا آسان ہو چکا ہے. لیکن دنیا میں آج جو لام مذہبیت کا جو رجحان پایا جاتا ہے مذہب سے دوری کا, کسی بھی مذہب کا, تو اس میدان میں جدید تحقیقات نے کیا امکانات پیدا کیے لام مذہب یا مذہب سے دور لوگوں کے اندر؟
ایسا نہیں ہے, بلکہ انسان تو دوبارہ مذہب کی طرف لوٹ رہا ہے. اس پر بہت ساری مثالیں ہیں جس میں میں نے اپنے میگزین میں مسلسل مثالیں دیتا رہتا ہوں. میں ایک تازہ مثال دیتا ہوں آپ کو. جارج بش جو ہے اس وقت سب سے بڑا طاقتور انسان سمجھا جاتا ہے, تو اس کا ایک انٹرویو آیا ہے ٹائم میگزین میں, مفصل انٹرویو. اس انٹرویو میں انٹرویور پوچھتا ہے جارج بش سے کہ رات کے وقت جب آپ اپنے بستر پر جاتے ہیں تو سونے سے پہلے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے آپ کے ذہن میں کون سا خیال آپ کو پریشان کرتا ہے, کون سا خیال آپ کو پریشان کرتا ہے؟ فل فور کہا اس نے انپریڈکٹیبلٹی. پہلا فل فور اس نے کہا انپریڈکٹیبلٹی, واقعات کا ناقابل پیشینگوئی ہونا. اس کے بعد وہ جارج بش کہتا ہے کہ ہم اتنی بڑی طاقت ہیں, واحد سپر پاور ہیں, اور ساری سپر پاور کو استعمال کیا, دنیا کی طاقت کو استعمال کیا, یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کیا تاکہ صدام کو ختم کریں, اور صدام کو ہم ختم نہیں کر سکے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ ان نون فیکٹر ہے جو ہمارے سارے اس کو انڈو کر دیتا ہے. نہیں, دنیا تو اسلام کے قریب آ گئی ہے بالکل, اسی وجہ سے دنیا میں اب یقین نہیں رہا کہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ لامذہبیت آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن لامذہبیت سے شک آ گیا. صحیح بات یہ ہے کہ ان کو اپنی مٹیریل تہذیب سے شک ہے. میں جاپان گیا, جاپان میں ایک صحافی سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں تعریف کرنے لگا جاپان کی ترقی کی, تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ اس کو دلچسپی نہیں ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جاپان کیا ترقی ہے, تو برچن کلچر ہے, صرف دیوار اور صرف مشینیں اور صرف کمپیوٹر سے تو ہماری روح کو تسکین نہیں ہو سکتی. تو دنیا نے اتنے بڑے پیمانے پر تجربہ کیا طاقت کا, مٹیریلزم کا وغیرہ, اور اس میں اس کو سکون نہیں مل سکا. تو پھر اسلام وہ یعنی مذہب کی طرف تو اثرن و رجحان پیدا ہو گیا. چنانچہ جدید ترین جو تحقیقات وہ ہیں جائزے جو ہیں بتاتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو لٹریچر فروخت ہوتا ہے وہ مذہب ہے. ہندوازم ہے, بدھزم ہے, عیسائیت ہے, ہر مذہب پر, اور اسلام سب سے زیادہ دنیا میں مانگ ہے. میں خود ابھی گیا تھا باہر کے ملکوں میں, ہر جگہ لوگ مانگ رہے ہیں لٹریچر وقت کے اسلوب میں, وقت کی زبان میں. تو کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کی طرف رجحان بڑھا ہے.
پہلا تو ایک سوال یہ ہے کہ کیا
مقابلے کوئی سوال ہی نہیں, مقابلہ ہمیشہ دعوت کے بعد آتا ہے. جو لوگ دعوت سے پہلے مقابلے کی بات کر رہے ہیں وہ نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں. کوئی مقابلے کا سوال ہی نہیں ہے جب تک آپ دعوت نہ دیں, اتنا جب تک نہ پہنچائیں. اس وقت تو ولا نصبرن علی ما جئتمونا ہے. اس وقت ہم دور صبر میں ہیں, دور قتال میں ہیں ہی نہیں, کیونکہ ابھی دعوت نہیں پیش کی ہم نے. تو دور صبر کا یہی ہے قرآن میں, ولا نصبرن علی ما جئتمونا, یعنی ہم چونکہ دور دعوت میں ہیں, ہم دائی ہیں, تو مدعو سے کہا گیا کہ تمہاری ایذاؤں پر ہم برداشت ہی کریں گے. تو قرآن کے روح سے ہمیں اس وقت مرحلے برداشت میں ہیں, نہ کہ مرحلے قتال میں. اب یہاں تو یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیش کرنے کا آغاز بھی نہیں ہوا. اب ایک الگ بات ہے, یہ میرے نزدیک پیش کرنے کا آغاز بھی نہیں ہوا اور کجا کہ ہم پیش کر دیا. قرآن میں ایک معیار بتایا کہ ولے یقولو درستہ, وہ کہہ پڑھیں کہ تم نے ہم نے پہنچا دیا. آپ کہیں بھی سروے کر لیجئے, لوگوں کو کچھ پتہ نہیں اسلام کے بارے میں. انڈیا میں کر لیجئے, باہر کر لیجئے, ان سے پوچھئے تو عجیب عجیب باتیں کریں گے. جیسے مولانا علی, میں نے ابھی ایک تقریر میں کہا کہ ایک جلسے میں وہ گئے, وہاں ہندو وغیرہ بھی تھے, تو ہندو نے کہا کہ صاحب جو آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا ابھی تک آپ, اکبر تو مر گیا, ابھی تک اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں؟ تو کہاں پہنچ گئی بات. ولے یقولو درستہ, یہ معیار ہے. تو یہ تو کچھ کہیں بھی نہیں پہنچا ہے, حقیقت کہ نہیں پہنچا ہے. اگر یہ کہے تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بے ملی پہ جسارت کا اضافہ ہے. دیکھیں, آپ اپنی ذاتی ریزننگ پیش کر رہے ہیں, مجھے ذاتی ریزننگ سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں نے قرآن حدیث پیش کیا ہے کہ مسلنے کی اس سے زیادہ بڑی کوششیں کی گئی مکہ میں, جس کا کہ ہم حوالہ دیا کرتے ہیں, لیکن وہاں کوئی مقابلہ نہیں کیا گیا. حضرت عمر نے کہا جب اسلام لائے کہ ہم جہاد کریں گے, یعنی قتال کریں گے. آپ نے فرمایا کہ یا عمر انا قلیل. جب مدینے کے لوگ آئے, انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ ہم جہاد کریں گے. آپ نے فرمایا کہ ارجو فنی لم عمر بالقتال. یہ جو ریسس کرنے والی بات ہے, یہ سراسر آپ کی ذاتی ریزننگ پہ بیس کرتی ہے, قرآن حدیث بیس نہیں کرتی. تو قرآن حدیث جو ہے, جب تک دعوت کا مرحلہ مکمل نہ ہو جائے, یعنی ولی قلو درست کا نہ مرحلہ آ جائے, تب تک ہمیں صبر ہی کرنا ہے. اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ آل یاسر, یعنی اس کو اتنا مارا اور اتنا مارا کہ وہ مر گئی, وہ خاتون حضور وہاں کھڑے ہوئے ہیں, یعنی ذلت کی حد تک وہ معاملہ پہنچ چکا تھا ظلم کا. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر ان موعد کل جنہ, صبر کو آل یاسر, یہ جنت تمہارے لیے مقام, تمہارا مقام جنت ہے. یعنی اس وقت صبر کی تلقین فرما جب کہ نیزہ مارا جا رہا ہے. تو دور دعوت میں صرف صبر کرنا ہے. جو لوگ اس کے سبق ہیں وہ اپنی ذاتی ریزننگ پر بیس کر کوئی بات کہیں تو مجھے میں اس کا جواب دے نہیں ہوں, میں جواب دوں قرآن حدیث کا.
تمام کا ہے وہ صرف خاص تک ہے یا عوام الناس تک ہے, یعنی ایک ایک ہندوستان کے ایک ایک فرد تک جو ہے, جب تک کہ واضح اسلام کا تصور نہ ہو نہ ہو جائے, جب تک کہ آپ کی حجت جو ہے تمام نہیں ہو
سکتی. نہیں, خواص تک ہے. اس میں میں اس صاف لفظوں میں کہوں گا کہ اتمام حجت ہمیشہ خواص ہی کے دائرے میں ہوتا ہے, ایک ایک شخص تک نہیں ہوتا. کیونکہ انڈیا کے جو خواص ہیں, جو انٹلیکچوئلس ہیں, اب کسی بھی شخص کو پکڑیے تو معلوم کیا ہوگا کہ ہم نے ابھی وہ کتاب لکھی بھی نہیں جو ہمیں پڑھوانا ہے انہیں, کیونکہ ماڈرن جو معیار ہے اسکالرشپ کا, اس سطح پہ کتاب چاہیے. آپ مناظرے کی کتابیں لکھتے ہیں, آپ خطابت کی کتابیں لکھتے ہیں, آپ شعر و شاعری میں کتابیں لکھتے ہیں, اس کس کو دلچسپی کہ وہ پڑھے, وہ اس سے اتمام پوچھت کیسے ہوگا. جو جدید سائنٹیفک معیار ہے کتاب لکھنے کا, اس سائنٹیفک معیار میں جب تک کتاب میں لکھنے ہیں, اس وقت تک یہ کہنا بھی جسارت ہے کہ ہم نے دعوت پہنچا دی. میرے علم کے مطابق میں نے بار بار اشارے میں لکھی یہ بات کہ کوئی ایک سنگل کتاب بھی نہیں لکھی گئی ہے جو سائنٹیفک معیار پر پوری اترتی ہو. اگر کسی کے پاس کتاب ہو اس کا نام مجھے بتاوے, میں ابھی بتا دوں گا وہ کس طرح کا سائنٹیفک ہے. اور میں نے بار بار یہ چیلنج کیا لوگوں کو, مجھے ایک کتاب کا نام بتاؤ جو جدید سائنٹیفک معیار پر اسلام کو تعارف کر رہی ہو. اور کوئی کتاب کا نام بھی نہیں بتاتا, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب ہم دعوت پہنچا دی, تو بڑی عجیب غریب بات ہے. میں ذاتی ذمہ داری اس بات کی لیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر کسی ایک کتاب کا بھی نام بتاوے, عربی میں, فارسی میں, عربی میں, چار زبانوں میں میں چیلنج کرتا ہوں, اردو, عربی, فارسی, انگریزی, میں چار زبان جانتا ہوں, اردو, فارسی, عربی, انگریزی, میں ذاتی طور پر ذمہ داری تو میں بتاؤں گا کہ وہ سائنٹیفک اسٹائل پر نہیں ہے. تو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم ہی, جب تک آپ لسان قوم میں دعوت نہ دے دیں, اس وقت تک آپ نے دعوت ہی نہیں دی, تب دعوت ہی نہیں دی. تو میرا کہنا یہ کہ لسان قوم میں آپ نے کتابی سرے سے نہیں لکھی, تو یہ کہنا کہ ہم نے دعوت دے دی کیسے صحیح ہو سکتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ جب ہم صبر کریں گے تب ہمیں وقت ملے گا. ہم کو صبر آپ کو وقفہ دیتا ہے, کیونکہ ہم صبر نہیں کرنے سے وقت بھی نہیں ہے, نہ ہم پڑھتے, نہ ہم مطالعہ کرتے, نہ ریسرچ کرتے, کیونکہ ہم الجھا ہوا ہمارا دماغ وہاں. صبر کر کے ہم ایک وقفہ عمل حاصل کریں گے, وقفہ عمل حاصل کریں گے تو ہم محنت کریں گے, محنت کریں گے تو ہماری تقریر میں جان آئے گی, ہماری کتاب میں جان آئے گی, ہمارے میگزین میں جان آئے گی. لیکن ہم صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وقفہ عمل بھی نہیں مل رہا ہے, وقفہ عمل نہیں مل رہا تو ہم تیار بھی نہیں ہیں. پتہ ہی کیسے دعوت ہو سکتی اس طریقے سے. اب یہ تو ایک مستقل موضوع ہے, میرے نزدیک تو موانع ہے نہیں. مسلمان بیوقوفی کر کے مسئلہ پیدا کرتے ہیں, بیوقوفی کر کے, بیوقوفی نہ کرے تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہو. سیتامڑھی میں مسلمان بیوقوفی کی مسئلہ پیدا ہوا, بھاگلپور میں مسلمان بیوقوفی کی مسئلہ پیدا ہوا. حدیث میں آتا ہے کہ ان الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظہا. اس حدیث پر غور کیجیے آپ, جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سوچیں کہ اس حدیث میں جو لعنت کی گئی ہے وہ موقظ فتنہ پر, نہ کہ صاحب فتنہ پر, موقظ فتنہ پر, نہ کہ صاحب فتنہ پر. یعنی جلوس جو نکلا ہے وہ صاحب فتنہ ہے, جن نعرہ لگایا وہ صاحب فتنہ ہے, لیکن جسے پتھر مارا وہ موقظ فتنہ بن گیا, جسے بم مارا وہ موقظ فتنہ بن گیا, جس نے جلوس کو روکا وہ موقظ فتنہ بن گیا. آپ غور کیجئے, جتنے فسادات ہوتے ہیں روک ٹوک پر ہوتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی جلوس کو مسلمان نہ روکے کبھی فساد نہیں ہوگا, اور میرے پاس سینکڑوں واقعات ایسے موجود ہیں کہ جہاں روکا نہیں گیا وہاں فساد بھی نہیں ہوا. کوئی سنگل واقعہ میرے علم میں اب تک نہیں ہے, اگر ہے تو مجھے بتائیے اس کا پتہ, میں ابھی یہیں اٹھ کر وہاں جاؤں گا کہ جہاں کہ نہ روک نہ کوئی, بالکل مسلمان ہارملیس بنے رہے اور وہاں فساد ہو گیا. آپ بتائیے کہ بھاگلپور میں مسلمانوں نے اتنا بم مارا کہ سڑک پر دھواں پھیل گیا. میں کہتا ہوں کہ آپ یہیں پر اگر بم مارو تو آپ مجھے استقبال نہیں کریں گے, میرا ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیں گے. یہیں پر اگر میں آ کر بم ماروں فرض کی تو کیا میرے پر پھول برسائیں گے؟ آپ بتائیے کہ بم ماریں کسی کے مذہبی جلوس پر تو فساد ہونا ہی ہونا ہے, ہونا ہی ہونا ہے فساد. آپ جانیے کہ حرم میں جلوس نکالا اور نعرہ لگایا ایرانیوں نے تو ان پر کیا پھول برسایا گیا؟ گولی مارے گی ان کو. تو یہاں بھی ہوگا, جو حرم میں ہوا وہ یہاں بھی ہوگا. ہمیں جلوس کے مسئلے میں اس ذہن کو ختم کرنا ہے کہ وہ وقار کا مسئلہ ہے. دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ جب ہندو کا جلوس مسلم محلے سے گزرتا ہے تو مسلمان انتہائی نادانی کے طور پر اس کو وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, بس یہاں سے فساد شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ تو جاہلیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. کوئی وقار کا مسئلہ کیوں ہے؟ جلوس آ رہا ہے جانے دو اس کو, حتیٰ کہ نعرہ لگا رہا لگانے دو اس کو. مجھے بھاگلپور کے ایک صاحب آئے, ان کا صاحب وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ تاتارپور کو خالی, کیسے برداشت کیا جائے کہ ہم خالی کر دیں تاتارپور؟ میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے, اب تو فساد ہو چکا ہے, یہ فساد کے بعد کی بات ہے, کیا تاتار پور خالی ہو گیا؟ ان کا نہیں. تو میں نے کہا جس نعرے کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ فساد کروا کر بھی تاتار پور خالی نہیں کروا سکتا, وہ کوئی نعرے بھڑکتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ وہ تو کتے کی بھونک سمجھ لیجیے اس کو, کتے بھونکتے رہتے ہیں, ہاتھی چلتا رہتا ہے. میرے یہاں ایک صاحب آئے جو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کرنا چاہتے تھے, وہ کچھ برے ارادے تھے ان کے شاید تھے, انہوں نے کہا کہ میں اکیلے میں بات کروں گا, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, وہ آ گئے وہاں, میں اکیلے میں بات کروں گا, اور ان کے پاس ایک بڑا سا جھولا لٹک رہا تھا ان کے پاس, پتہ نہیں اس میں چھرا تھا یا کیا تھا. تو جلدی سے میں اپنے بارجے میں آ گیا باہر, میں نے کہا بات یہاں ہوگی وہاں نہیں ہوگی, ان کا کہ نہیں آپ کمرے میں آئیے. یہ اصرار چلتا رہا, یہاں تک کہ آواز نیچے دفتر میں گئی, بہت سے لوگ آ گئے, ان کو پکڑ کے باہر لے گئے. تو میرے گھر کے باہر جو سڑک ہے وہاں پر کھڑے ہو کر وہ شخص دیر تک نعرہ لگاتا رہا, وہی الدین خان مرد آباد, درسالہ مرد آباد, اسلامی مرکز مرد آباد, وغیرہ وغیرہ. میں ہنستا رہا کپڑے کپڑے ابھرے, یقین کہ مجھے غصہ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ بات کئی سال کی ہے, آج تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. کسی کے نعرے پہ کوئی پھڑکتے ہیں آپ, کیا وہ مرد آباد سے مر گیا؟ میں دیکھیے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, گاؤں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک اور مقدس اعلیٰ اور افضل برتر تھے, ان کے منہ پر آ کر ایک شخص کہتا ہے مکہ میں کہ انت مذمم, تو مذمم ہو, تو قابل مذمت ہو, مذمم ہو تم. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مسکرا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو, خدا نے مجھے محمد بنا رکھا یا مجھے مذمم کہہ رہے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. آپ نے لڑے نہ الجھے نہ کچھ, یہ ہے طریقہ. اگر اس طرح کا ہم جینا چاہتے ہیں تو زندگی ہے دنیا میں, ورنہ زندگی نہیں.
اس میں بہت سارے یہ ایسا موضوع ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں, خود مولانا کی طرح کے لیے عرض ہے کہ تحریک اسلامی ہند میں کم سے کم 1 پوائنٹ پروگرام بن چکا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتائج نکل رہے ہیں. مایوسی کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. خود یہاں کے نوجوانوں نے جو اس طرح کے ٹاپکس کو منتخب کیا اور آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا, وہ اسی احساس اور اسی درد کا نتیجہ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم جو کوششیں اخلاق کے ساتھ اللہ کی راہ میں کریں گے اس کے لیے نتائج نکلیں گے. مولانا نے بہت سارے امکانات اور مواقع کی طرف روشنی ڈالی, اور یقیناً اس میں کچھ نئے پوائنٹس ہمیں ملے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیا والوں کے اور خود ہندوستان کے مزاج سے ہمیں واقف کرایا کہ اس وقت وہ کیا سوچتے ہیں اسلام کے بارے میں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امکانات کو سمجھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے دعوتی فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس موضوع پر اظہار خیال فرمایا, اور اس امید کے ساتھ ہی آئندہ بھی ہماری دعوتوں پر تو قبول فرماتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ سیشن کا اختتام ہوتا ہے, ہم نماز کی تیاری.
جزاک اللہ, جزاک اللہ.